إلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حسین مسکری. اور سامعین اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا. پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں. صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں. اسی طرح حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں. تو سامعین اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ تمام پابندیاں ایک ساتھ ختم کرے، تہران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا، تہران کا واضح اعلان۔ نائب ایرانی صدر کا جنوبی کوریا سے ایرانی مالی وسائل پر عائد پابندی کو جلد از جلد اٹھانے کا مطالبہ۔ استنبول مذاکرات سے پہلے افغان فوج اور طالبان کے درمیان ملک کے مختلف علاقوں میں شدید جنگ جاری، مختلف صوبوں میں طالبان گروہ کے ٹھکانوں پر افغان فوج کے حملے، درجنوں طالبان ہلاک۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر زور دے کر کہا ہے کہ اگر امریکہ تمام پابندیوں کو منسوخ کر دے تو تہران بھی اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا، اور امریکی صدر بائیڈن بیک وقت دو آپشن اختیار نہیں کر سکتے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے این ایچ کے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور مذاکرات کا ماحول تعمیری اور مثبت ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتا بحال کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عائد کردہ پابندیوں کو ختم کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی۔ عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ جائے، لیکن اسے ایٹمی سمجھوتے سے متعلق پابندیوں کے ساتھ ہی سابق حکومت کی عائد کردہ تمام پابندیوں کو بھی یکسر ختم کرنا ہوگا۔ نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کے مقابلے میں ایران کی جانب سے 20% یورینیم کی افزودگی اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل سینٹری فیوج مشینوں کے استعمال جیسے اقدامات کو اس مرحلے میں روکا نہیں جائے گا، اور اگر امریکہ تمام پابندیاں منسوخ کر دے تو ایران بھی معاہدے پر عمل کرے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ جاپان کی حکومت نے ہمیشہ ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران چاہتا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے پر منہ بمنہ عمل کیا جائے کہا کہ پابندیاں منسوخ کرنے کے سلسلے میں بھی ایران کا موقف معقول و منطقی ہے۔ واضح کہ ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس سلسلے میں چند روز بعد ایک اہم اجلاس بھی ہونے والا ہے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ بیک وقت دو آپشن اختیار نہیں کر سکتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکی صدر بائیڈن ایک ساتھ دو آپشن استعمال نہیں کر سکتے۔ ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادہ نے کہا کہ بائیڈن یا ایٹمی سمجھوتے کی پابندی کریں یا سابق امریکی صدر ٹرمپ کی من گھڑت اور جاری پابندیاں برقرار رکھیں۔ واشنگٹن مئی 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں ایک طرفہ اور غیر قانونی طور پر ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایٹمی پابندیوں کے ساتھ ہی تہران کے خلاف بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے، تاہم اب تک ان کی حکومت نے ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ ایران کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ کورین بینکوں کی جانب سے ایران کے مالی وسائل پر پابندی نے ایرانی عوام کے درمیان جنوبی کوریا کی پوزیشن اور ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا ہم جنوبی کوریا کی حکومت سے ایرانی مالی وسائل پر عائد پابندیوں کو جلد از جلد اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار اسحاق جہانگیری نے بروز اتوار ایران کے دورے پر آئے ہوئے جنوبی کوریا کے وزیراعظم چانگ سائی کیون کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال میں ایران اور جنوبی کوریا درمیان ڈپلومیٹک تعلقات کی 60ویں سالگرہ ہے۔ اسی عرصے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح اچھی تھی، اور مختلف کورین کمپنیاں ایران کے مختلف اقتصادی شعبوں میں سرگرم عمل تھیں، اور 2012 میں باہمی تجارتی حجم کی شرح 70 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ نائب ایرانی صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی بے پناہ صلاحیتیں، اور مغربی اور مشرقی ایشیا کے دو ایشیائی ممالک کی حیثیت سے ایران اور جنوبی کوریا اقتصادی میدان میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران امریکی غیر قانونی پابندیوں کی جنوبی کوریا کی پیروی کی وجہ سے باہمی تعلقات کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہوئیں، اور ایران اور کوریا کے درمیان تعلقات کی سطح میں کمی ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایران کے خلاف کوئی بھی بین الاقوامی پابندی عائد نہیں ہوئی تھی۔ جہانگیری نے کورین بینکوں کی جانب سے گیس اور آئل کی قانونی فروخت سے حاصل شدہ 7 ارب ڈالر کی ایرانی رقم پر عائد پابندیوں کو غیر قانونی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے باہمی تعلقات کو مسائل کا شکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوریا نے ایک ایسے وقت ایرانی مالی وسائل پر پابندیاں عائد کی ہیں جب ایرانی عوام کو کورونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے صحت کی مصنوعات اور طبی خدمات تک رسائی کے لیے ان رقوم کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کو طبی ساز و سامان اور ادویات کی خریداری میں مسائل کا سامنا ہے۔ جہانگیری نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مشکل حالات میں حتیٰ کہ کورین کمپنیوں نے بھی ایران کو ادویات اور طبی سامان فروخت کرنے سے انکار کر دیا، اور ان اقدامات کے نتیجے میں ایرانی عوام کے درمیان جنوبی کوریا کی پوزیشن اور ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے نائب صدر نے جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کے دورے ایران کے خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا ازالہ کرنے سے ایران میں اس ملک کی پوزیشن اور ساکھ کی بحالی ہوگی۔ سینئر نائب ایرانی صدر نے جنوبی کوریا کی حکومت سے ایرانی مالی وسائل پر عائد پابندیوں کو جلد از جلد اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چانگ سائی کیون بروز اتوار تہران پہنچ گئے، جہاں ایرانی وزیر برائے مواصلات اور شہری ترقی محمد اسلامی نے ان کا استقبال کیا۔ یہ پچھلے 44 سالوں کے دوران جنوبی کوریا کے کسی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ایران ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم ایرانی صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی، سینئر نائب ایرانی صدر اسحاق جہانگیری، اسپیکر محمد باقر قالیب باف اور ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ایران میں سرگرم جنوبی کورین کمپنیوں بشمول سیمسنگ الیکٹرانکس، ایل جی الیکٹرانکس اور ایس کے نیٹورک کے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ کرونا ویکسین کوو ایران برکت بہت جلد انسانی آزمائش کے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش کے منصوبے کے سربراہ محمد رضا صالحی نے کہا کہ ہم اس وقت انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے کے وسط میں پہنچ گئے اور آئندہ 15 روز کے دوران یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کوو ایران برکت ویکسین کی انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے میں 182 رضاکاروں کو یہ ٹیکہ لگائے گا اور اس کے نتائج مرتب کیے جا رہے ہیں۔ محمد رضا صالح نے دوسرے مرحلے کی آزمائش کے اب تک کے نتائج کو انتہائی حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ تیسرے مرحلے میں 20,000 افراد کو ٹیکہ لگایا جائے گا اور بیک وقت 6 شہروں میں یہ مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش کا تیسرا مرحلہ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ یہ پہلی کرونا ویکسین ہے جس کی انسانی آزمائش گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں شروع کی گئی تھی۔ ایرانی ماہرین اس کے علاوہ 2 دوسری کرونا ویکسین بھی تیار کر چکے ہیں جو انسانی آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ افغانستان کی فوج کی تازہ ترین کارروائی میں طالبان کے 52 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان کے 52 افراد صوبہ سمنگان، زابل، اروزگان، قندھار اور ننگرہار میں فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں۔ ان کارروائیوں میں طالبان کے دیگر 24 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اس سے پہلے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ قندھار، بدخشاں، غزنی، ہرات، بغلان اور اروزگان صوبہ میں طالبان کے 170 افراد مارے گئے ہیں۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی اور گزشتہ دنوں میں فریقین کے جانی نقصان میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے بعض ذرائع نے طالبان کے ساتھ جھڑپ میں 10 افغان سیکورٹی اہلکاروں کی بھی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ یہ حملے اور جھڑپیں ایسے عالم میں جاری ہیں کہ حکومت افغانستان اور طالبان اس ملک میں جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے رواں مہینے میں ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی اتحاد نے جیزان میں یمن کی جانب سے میزائل حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ سعودی اتحاد نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ جیزان کی طرف داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل عرب اتحاد نے ایک ڈرون کو راستے میں تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ العربیہ نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ یہ حملہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ سے وابستہ جوانوں کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کا ہدف سعودی اتحاد کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانا تھا۔ امریکہ کی نگرانی میں یمن پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والے سعودی اتحاد کی جانب سے واضح کیا گیا کہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل کا ہدف سعودی عرب کے جنوب میں واقع جیزان کا علاقہ تھا۔ سعودی اتحاد نے 6 سال قبل یمن کے خلاف ایک بھرپور جنگ شروع کی تھی، جس میں اسے اپنے مقاصد میں تاحال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کے باوردی دہشت گردوں پر خوف کے سائے فوجی سامان کی منتقلی کے مقامی ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے مدد لینے پر مجبور ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے ایک کاروان کو صبح صلاح الدین میں حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سابین نیوز کے مطابق اس حملے میں EFP قسم کے بم استعمال کیے گئے۔ حملے کی ذمہ داری عالمی استقامت سے موسوم ایک گروپ نے قبول کی ہے۔ حالیہ چند ماہ کے دوران اس طرح کے متعدد حملے ہوئے جن میں امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے کاروانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اتحادیوں نے استقامتی گروہوں کے حملوں اور سڑک کے کنارے نصب بم دھماکوں سے محفوظ رہنے کے لیے مقامی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنرل شہید قاسم سلیمانی اور ارشد الشابی کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کے بزدلانہ قتل کے واقعے کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے سرزمین عراق سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلا کا بل پاس کیا تھا۔ دہشت گرد امریکی فوجوں کا ایک اور کاروان عراق سے شام میں داخل ہوا ہے. شام کی سرکاری خبر رسانی ایجنسی نے خبر دی ہے کہ دہشت گرد امریکی فوجوں کا ایک کانوائے صوبہ حسکہ کے المالکی علاقے میں واقع امریکی فوجوں کی غیر قانونی چھاؤنی خراب الجیر میں تعینات ہوگا. رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتوں دوران امریکی فوجوں کے دسیوں ٹرک ہتھیار اور فوجی ساز و سامان لے کر غیر قانونی گزرگاہوں سے شام میں پہنچائے گئے ہیں. یہ ایسے عالم میں ہے کہ اس سے قبل ذرائع ابلاغ نے صوبہ الحسکہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے بعض عناصر کو الحسکہ سے دیر الزور منتقل کیے جانے کی خبر دی تھی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ. یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سبزواری. تو آئیے آج کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا معاملہ ان دنوں ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے اور گزشتہ دنوں امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا ایک اور دور منعقد ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ پچھلے دو دور کے مذاکرات اسٹریٹجک بغداد اور واشنگٹن کے درمیان جو ہوئے تھے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہوئے تھے اور اس دفعہ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کیے گئے ہیں. عراق کے عوام مسلسل اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں. عراقی پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک بل بھی پیش کیا تھا جو گزشتہ دنوں پاس ہو چکا ہے. اس کے باوجود امریکہ مسلسل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے عراق میں موجود رہے. گزشتہ دنوں جو اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے اس میں بھی امریکہ نے یہ تجویز پیش کی کہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی ڈیزگنیشن یا ان کا عنوان جو ہے اسے تبدیل کر دیا جائے. عراق سے ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان کے بارے میں امریکہ اور عراق دونوں جانب سے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں. عراقی حکام کا اور عراقی عہدیداروں کا بعض کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے, جبکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اس چیز پر بات چیت ہوئی ہے کہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی ڈیزگنیشن تبدیل کر دی جائے اور ان کو تربیتی امور یا مشاورت تک محدود کر دیا جائے. دوسری جانب عراق کے مختلف استقامتی گروہوں نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اسے عراق سے چلے جانا چاہیے, کیونکہ عراق کے عوام یہ نہیں چاہتے. اور ساتھ ہی انہوں نے حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل پر عمل درآمد کرے اور عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے واضح نظام الاوقات طے کیا جائے. عراقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھرپور کوشش کر رہی ہے اور عراق سے ہم کوشش کریں گے کہ امریکی فوجیوں کو بتدریج نکال دیا جائے, اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد پچھلے 3 سال کے دوران جا چکی ہے. صورتحال کیا ہے, عراقی عوام کیا چاہتے ہیں, امریکہ کیا چاہ رہا ہے, امریکہ کیوں عراق سے نکلنا نہیں چاہتا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات اور عوامل کار فرما ہیں اور عراقی عوام کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب صفدر رضا صاحب. صفدر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام, شکریہ.
صفدر رضا صاحب, امریکہ عراق میں باقی رہنے پر مصر ہے, عراقی عوام چاہتے ہیں کہ امریکہ عراق سے نکل جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کہ جب امریکی فوجی عراق میں موجود رہیں گے عراق کی صورتحال کیا رہے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی صورتحال کو مشرق وسطی کی عمومی صورتحال کے ساتھ ملا کے دیکھنا چاہیے. کیا روٹ کاز کیا ہے؟ امریکہ کیوں عراق میں رہنا چاہتا ہے؟ امریکہ کافی عرصے سے بہانے میں تھا کہ عراق پر تسلط جمائے, اور صدام حسین نے کویت پر حملے کے بعد اور پھر کویت کا حملہ بھر بھی امریکی فوجیوں کے لمبے عرصے تک قیام کو یقینی نہ بنا سکا, 9/11 کے حملے کو بہانہ بنایا کہ عراق کو تحس نحس کریں اور عراق کے وسائل کو اپنے قبضے میں لیں اور عراق میں آ جائیں, اور وہ عراق میں آ گئے. اس سے پہلے وہ مختلف سیکورٹی کے بہانوں سے سعودی عرب میں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی موجودگی قطر میں بہت پرانی موجود ہے, اور قطر میں ان کا ساتھ بحری بیڑا بھی موجود ہے. تو وہ اس علاقے میں اپنا تسلط اسرائیل کے تحفظ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ عراق کی پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کی ہے, عراق کے عوام مسلسل امریکہ کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں, اور یہ عراقی عوام کی رائے اکراس دا سارے کرد, شیعہ, سنی اور دوسری قومیتیں امریکہ کے عراق میں فوجی کے خلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ وہاں پر ہے. اور اب تو عراقی مسلح افواج پر عراقی عوام کے اور عراقی ریزسٹنس فورسز کے فوجی حملے بھی شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ اتنی قربانیاں دے کر عراق میں رہنے کا کوئی نہ کوئی جتن, کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا ہے, جبکہ عراقی اس قابل ہیں کہ اپنی سیکورٹی کو خود انشور کریں, کیونکہ بہرحال ساری خامیوں کے باوجود عراق ایک بڑی مضبوط فوجی قوت اب بھی ہے. تو امریکہ کا اس علاقے میں رہنے کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ عراق کی سالمیت کو اور عراق کے وجود کو اور عراق کی سٹیٹ کو اپنے کسی بھی پڑوسی سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. تو وہاں پر امریکہ کی موجودگی ایک سوال یا نشان ہے, جو کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے دوست اور اسرائیل کی حمایت کے سوال سے جڑے ہوئے ہیں.
صحیح صدر رضا صاحب, امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عراق میں داعش کے خلاف جنگ کی وجہ سے موجود ہے, آپ کیا کہیں گے؟ امریکہ کے داعش کے خلاف جنگ یا داعش کے خلاف جو کارروائی کی اس میں فتح جو ہے وہ کس نے دلوائی ہے عراق کو؟ امریکہ نے دلوائی ہے یا وہ قوتیں اور تھیں کہ جنہوں نے داعش کے خلاف جنگ میں عراق کو کامیابی عطا کی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی اپنی قوتیں تھیں, اور عراق میں آیت اللہ سیستانی اور اہل سنت کے علماء اور عراق کے عوام نے اور عراق کی سیاسی جماعتوں نے مل کر متحدہ کوششیں کی ہیں, اور انہوں نے حشد الشعبی بنائی جو کہ ملٹی سیکٹیرین لوگ اس میں شامل ہیں, اس میں بے شمار شیعہ ہیں, اس میں اہل سنت ہیں, اس میں کرد ہیں, اس میں دوسری اقلیتوں کے لوگ ہیں, اور وہ حشد الشعبی نے ہی اوریجنلی مطالبہ جدوجہد کی اور کئی سال جدوجہد کی اور بے شمار قربانیاں دینے کے بعد داعش کا صفایا کیا. امریکہ, اسرائیل اور ان کے حواری تو داعش کو بنانے والے لوگ ہیں, یہ تو داعش کو ٹیکٹیکل سپورٹ دینے والے لوگ ہیں, یہ تو داعش کے علاقوں میں جہاں وہ آج بھی شام میں اگر ان کو کوئی مشکل پیش آئے تو امریکی ہیلی کاپٹر پچھلے ہفتے بھی داعشی لوگوں کو مکانوں پر لے کے جانے والے لوگ ہیں. یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ داعش کو ترکی میں اور کرد علاقوں میں اور شام کے وہ انکلیو جو امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کے انڈر تھے, وہاں پر داعش کو محفوظ ٹھکانے اور علاج کی سہولتیں ملتی تھیں. کون نہیں جانتا کہ داعش کے لوگ جب زخمی ہو جاتے تھے تو وہ اسرائیلی ہسپتالوں میں جاتے تھے؟ کون نہیں جانتا کہ اسلحے کی ان ایبیٹڈ سپلائی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ کے عرب کلائنٹس جو کہ اس ملک اس خطے میں موجود ہیں اور بڑے بڑے ریال جیب میں ہر وقت رکھتے ہیں اور حرمین شریفین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کے پیٹرو ڈالرز ہیں جو کہ داعش کو پالنے پوسنے کا کام آ رہے تھے. یہ وہی لوگ تھے کہ جو داعش کو آگے بڑھاتے تھے, اور یہی لوگ ہیں جو کہ داعش کو اب بھی سیریا میں اور عراق میں پناہ دے رہے ہیں اور داعش کو افغانستان منتقل کرنے کی کوشش میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی لوکل لوگوں نے, مرجعیت نے اور سید علی خامنائی نے ایران نے ٹیکٹیکل سپورٹ دیا ہے، اسٹریٹجک سپورٹ دیا ہے، عراق کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے داعش کو ختم کیا ہے. امریکہ نے داعش کو بنایا ہے، اس کی سپورٹ کی ہے اور اس کو ابھی بھی اس کے مردہ جسم میں اگر کوئی ابھی تک روح پھونکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے تو وہ امریکہ ہے.
صحیح صدر رضا صاحب، عراق کے جو استقامتی گروہ ہیں انہوں نے تو کھلم کھلا خبردار کی، حتیٰ کہ انہوں نے وزیر اعظم الکاظمی کی حکومت کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ واضح نظام الاوقات مانگے امریکہ سے کہ وہ کب اپنی فورسز کو یہاں سے نکال رہا ہے. لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ صرف نہ صرف یہ کہ اپنی فوجوں کو نہ نکالے بلکہ ان کی ڈیزگنیشن یا عنوان تبدیل کر کے ان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کو عراقی عوام قبول کر لیں گے اس کو؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی سرشت میں ڈپلومیسی اور عقل مندی کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ امریکہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عالمی قوانین کا احترام کرتے ہوئے اور دوسرے ملکوں کی سالمیت اور دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلیٰ سنی ساورینٹی کو دیکھتے ہوئے، عالمی قوانین کو دیکھتے ہوئے کسی ملک سے نکل جائے. امریکیوں کا علاج تو ویتنامیوں نے کیا تھا یا لبنانیوں نے کیا ہے، جہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں امریکیوں کو ویتنام میں جب تک قتل نہیں کیا گیا امریکہ نے وہاں اپنی مداخلت جاری رکھی، اور جب وہ اسرائیل کی سپورٹ اور اس خطے میں قبضے کے لیے ایک پائلٹ کے طور پر لبنان میں گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جہاد نے ایک ہی دن میں اس کے کتنے فوجیوں کو قتل کر ڈالا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اسٹریٹجک نہیں ہے، امریکہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور امریکہ تب تک عراق میں ہے جب تک اس کے سینکڑوں فوجی وہاں سے ڈبوں میں بند ہو کر واشنگٹن نہیں جائیں گے. تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ جیسا کہ اشارہ ہوا تھا وہ عراق سے نکل چکا ہے، اس کے باوجود داعش کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل کولیشن کا بہانہ لے کے آیا ہوا ہے. افغانستان سے اس نے مئی میں نکل جانا چاہیے تھا جو کہ صدر ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا تھا طالبان سے، لیکن افغانستان میں بھی وہ اپنے پاؤں پسار رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس معاہدے کو نہ کرے، اور ایک بہانہ یا دو بہانے کر کے وہ افغانستان سے بھی نہ جائے. اور ایسے ہی وہ جو ہے عراق کی سالمیت کے بہانے اور داعش سے لڑنے کے بہانے وہ اگر وہ عراق میں موجود ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیدھے ہاتھوں نہیں جائے گا، بلکہ جب تک اس کی اہانت نہ ہو، جب تک اس کی فوجیوں کو مارا نہ جائے، جب تک وہ اس کے فوجیوں کی ہلاکت نہ ہو. امریکہ ڈپلومیسی کی زبان سمجھتے نہیں ہے، طاقت کی زبان سمجھتا ہے، کیونکہ غاصب کی زبان ہمیشہ طاقت ہی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عراقی عوام کو قربانیاں دے کے ہی اپنے ملک کو امریکہ سے پاک کرنا ہو.
جناب صفدر رضا صاحب، ہم آپ کی شکر گزار ہیں. پروگرام زاویہ نگاہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں پر محبت و شفقت کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین عفو و بخشش ایک دوسرے کو معاف کر دینا ایک ایسا بہترین عمل ہے جس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں اور انسان ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق سے آگاہ نہ کروں؟ دیکھو اسے معاف کر دینا جو تم پر ظلم کرے، اس سے ملنا جو تمہیں چھوڑ دے، اس پر احسان کرنا جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو، اسے نوازنا جس نے تمہیں محروم کر دیا ہو۔ عفو کسی کی خطا کو معاف کرنا ہے، اور کسی کی خطا کو نادیدہ لینا سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس کا درجہ عفو سے بھی اعلیٰ و برتر ہے۔ اس حالت کو صفو کہا جاتا ہے۔ عفو و صفو کی روح سے انسان کو خاندان میں نہ صرف غصے، دکھ، تکلیف اور بدگمانی کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خاندان کے افراد کی غلطیوں کو بخش دینا چاہیے یا انہیں نادیدہ لینا چاہیے۔ خاندان کے افراد کی غلطیوں کو معاف کرنے اور ان کی غلطیوں پر تحمل کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انسان کینے اور ذہنی دباؤ سے بچا رہتا ہے، اور دل و دماغ کو سکون میسر آتا ہے، اور انسان کے وجود کو نیا تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ غصے سے پرہیز کرنے اور دوسروں کی خطا کو معاف کرنے سے پروردگار عالم کی خصوصی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور انسان پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ حلم و بردباری اور دوسروں کو معاف کرنا ایک خدائی صفت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی اور انسان کو شیطانی وسوسوں سے نجات دلاتی ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان کینہ و بغض اور حسد و جلن کو ختم کرنے اور خاندانی ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہفتے خاندان کے افراد کے طرز عمل اور حسن سلوک پر تبادلہ خیال کیا جائے، تاکہ چھوٹی موٹی غلط فہمیوں کو دور کر کے زندگی کے معاملات کو بہت ہی خوشگوار بنایا جا سکے۔ چھوٹی موٹی باتوں پر چشم پوشی اختیار کرنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو شخص اپنی زندگی میں تغافل نہیں کرتا اور بہت سے جزی معاملات پر چشم پوشی اختیار نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی اور سکون ناگوار ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ خاندانی معاملات میں بہت سی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیں تو خاندان کے باہمی معاملات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ آپ کے اندر تحمل اور بردباری اتنی زیادہ تھی کہ جن باتوں کو سن کر دوسرے بیتاب ہو جاتے تھے، ان باتوں سے آپ کے اندر بیتابی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ بعض اوقات مکے میں آپ کے دشمن آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ ان میں سے ایک کے بارے میں جب جناب ابو طالب نے سنا تو اتنا غضبناک ہوئے کہ تلوار لی اور اپنے ملازم کے ساتھ وہاں گئے جہاں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہوئی تھی، اور پھر جتنے لوگوں نے گستاخی کی تھی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وہی کام کیا اور کہا کہ تم میں سے جو بھی اعتراض کرے گا اس کی گردن مار دوں گا، مگر پیغمبر اسلام نے وہی گستاخی بردباری کے ساتھ برداشت کی تھی۔ ایک بار ابو جہل سے آپ کی گفتگو ہوئی اور ابو جہل نے آپ کی بڑی توہین کی، مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردباری سے کام لیا اور خاموشی اختیار کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جس نے پورے خطے عرب کو آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھوا دیا، اور کفار و مشرکین آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ اخلاق ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو آراستہ کر کے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ ناہید زیدی صاحبہ شیواجی نگر گونڈی ممبئی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام کو بغور سنتی ہوں اور مفید معلومات کو اپنے ذوق کے مطابق ڈائری پر لکھ کر اکثر بچوں کو پڑھاتے وقت بچوں کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ پروگرام صبح امید میں بیش بہا معلومات پیش کی جاتی ہیں، خاص کر نوجوانوں کے لیے مفید ہے۔ ایسے ہی پروگرام نور ایمان عبرت کے لیے، درخشاں ستارے معلومات کے لیے اور منارہ نور امام امت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی کارناموں سے آشنائی و آگاہی کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ اور سامعین محترمہ ناہید زیدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حاتم اسلم تیسری ہجری قمری میں خراسان کے بہت ہی مشہور عارف و زاہد تھے۔ زہد و حکمت کے بارے میں ان کی باتیں لوگوں کے دل میں اتر جایا کرتی تھیں۔ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی قرآن کی قرآت کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ حاتم کا کہنا تھا کہ قرآن کی تلاوت اور بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے تزکیہ نفس میں بہت مدد ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جب وہ بغداد آئے تو خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ خراسان کے زاہد آئے ہیں۔ خلیفہ نے انہیں فوراً اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دربار میں آئے تو خلیفہ کو بلند آواز میں مخاطب کیا، اے زاہد۔ خلیفہ نے فوراً جواب دیا، میں زاہد نہیں ہوں، پوری دنیا میرے فرمان کے تحت ہے۔ زاہد تو آپ ہیں جو مختصر پر ہی قناعت کرتے ہیں اور مال دنیا میں سے کچھ بھی اپنے پاس جمع نہیں کیا ہے۔ حاتم نے کہا، نہیں، زاہد تم ہو، تم نے دنیا جیسی گھٹیا اور بے قیمت چیز پر قناعت کی ہے۔ کیا قرآن نے نہیں فرمایا ہے کہ متاع دنیا بہت ہی کم ہے؟ تم نے بھی اس سے زیادہ تو اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا، سوائے دنیا کے تمہارے پاس اور ہے ہی کیا؟ میری قسمت میں خدا نے جو نعمتیں لکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو تمہارے پاس ہے، لہذا زاہد تم ہو۔ حاتم اسلم کی بات سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور خلیفہ نے بھی شرمساری سے اپنا سر جھکا لیا۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد اس وقت کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 23 فروردین، 29 شعبان اور 12 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ انتیس شعبان المعظم سن 219 ہجری قمری کو مشہور محدث، فقیہ اور مورخ ابو نعیم نے وفات پائی۔ وہ سن 130 ہجری قمری میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار بڑے اور معتبر محدثین میں ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں المناسک اور المسائل فی الفقیہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 29 شعبان المعظم سن 318 ہجری قمری کو محدث، مفسر اور فقی ابن منذر نے وفات پائی۔ وہ معروف دانشوروں سے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ تشریف لے گئے، جہاں وہ حصول علم اور احادیث جمع کرنے کی خاطر تحیات قیام پذیر رہے اور متعدد کتابیں تالیف کیں۔ ابن منذر کی معروف اور گراں بہا کتب میں الاجماع اور الاشراف کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ اپریل سن 1867 عیسوی کو جاپان کے مشہور شہنشاہ اور اصلاح پسند موٹسو ہیٹو برسر اقتدار آئے۔ وہ 1852 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسے وقت میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا جب مختلف شعبوں میں جاپان کی حالت کمزور اور خراب تھی۔ اسی بنا پر موٹسو ہیٹو نے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے ایک سال بعد سماجی انقلاب کا پروگرام بنایا اور جاپان میں اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کی بنیاد ڈالی، دارالسلطنت کو کیوٹو سے ٹوکیو منتقل کیا اور جاپان کا نیا آئین مرتب کیا۔ جاپان کے اس نوجوان شہنشاہ نے اپنے ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے مغرب کی اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اگرچہ موٹسو ہیٹو کے دور اقتدار میں جو 1912 میں ختم ہوا جاپان نے قابل ذکر ترقی کی، لیکن چین اور روس کے ساتھ جنگ بھی اسی دور میں پیش آئی۔ تیئیس فروردین سن 1281 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ادیب اور افسانہ نگار صادق ہدایت پیدا ہوئے۔ ایران میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ گئے اور 4 سال تک فرانس میں رہے، اور اس دوران انہوں نے فرانس کی سیر کے ساتھ ساتھ اپنے معروف افسانے اور ناول تحریر کیے۔ وہ واپس ایران آئے تو وزارت خارجہ نے انہیں ہندوستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ ایران واپس آنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب میں ترقی کے لیے ایک گروپ بھی تشکیل دیا۔ ان کی کتابوں میں زندہ بگور، سے قطرے خون، سگے ویلگرد اور بوفے کو شامل ہیں۔ بارہ اپریل سن 1820 عیسوی کو سنکونا نامی درخت کی چھال سے ملیریا کی دوا کا انکشاف کیا گیا۔ سنکونا درخت جنوبی امریکہ کے علاقوں، خاص طور سے پہاڑی علاقوں کا درخت ہے، لیکن اب یہ دیگر علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس درخت کے گوند سے ایک کڑوی دوا بنائی جاتی ہے، پھر اس دوا کو درخت کی چھال میں ملا کر ملیریا کی دوا تیار ہوتی ہے۔ تیئیس فروردین 1371 ہجری شمسی کو ایرانی مصنف پروفیسر محسن صبا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسہ دارالفنون میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر محسن صبا نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں کتاب شناسی، گلہائے حافظ اور ترجمہ سفر نامہائے مختلف کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیئیس فروردین 1381 ہجری شمسی کو ڈاکٹر ید اللہ صحابی کا 97 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور سن 1315 ہجری شمسی میں انہوں نے یالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور ایران واپس آنے کے بعد انہوں نے شہید مدرس اور ڈاکٹر مصدق کا ساتھ دیا۔ 1322 ہجری شمسی میں انہوں نے باقاعدہ میدان سیاست میں قدم رکھا اور 4 سال 8 مہینے تک جیل کی صحبتیں برداشت کیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ وزیر مملکت بنے اور پھر پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ سیاسی کاموں کے ساتھ ساتھ مذہبی اور علمی کاموں میں بھی مشغول رہے۔ ان کی اہم کتابوں میں خلقت انسان، قرآن و تکامل اور معرفت الارض خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برا نسما لم یشارک فی الالوهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه وانقاد کل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔